السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ تو حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان،
قبائلی علاقے سے افغانستان نقل مکانی کر جانے والوں کی واپسی کا عمل بحال کرنے پر اتفاق۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
پاک افغان سرحد کے قریب چمن بازار میں خودکش حملہ، ضلعی پولیس افسر سمیت 2 ہلاک۔ کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
جنوبی ایشیا،
بھارت، امریکہ اور جاپان نے آپسی دفاعی تعاون میں اضافے کی غرض سے مشترکہ مالابار فوجی مشق شروع کر دی۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، کریملن نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ اس سے بے خبر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سینئر اسٹاف کی روسی اٹارنی سے 2016 میں کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج جی آئی ٹی کی خبریں زیادہ سر فہرست ہیں۔ پیناما کیس سے متعلق سپریم کورٹ کی جانب سے قائم کی گئی تحقیقاتی ٹیم نے اپنی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ہے۔ اس بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق۔ السلام علیکم اشتیاق۔
جی وعلیکم السلام۔
جی یہ فرمائیے گا کہ کیا تازہ ترین آپ کے پاس معلومات ہیں اس بارے میں؟
جی، اس سے پہلے ہمارے سامعین یہ تو سن چکے ہوں گے کہ جے آئی ٹی نے آج حتمی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی، لیکن اب اس کے بعد اس رپورٹ پر رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے۔ آج شام کو عمران خان، جو حزب مخالف کی ایک بڑی جماعت تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنے ایک جماعت کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نواز شریف سے استعفے کا مطالبہ کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ جس طرح کے جے آئی ٹی میں کہا گیا کہ بعض سرکاری اداروں نے جو دستاویزات تھیں ان میں رد و بدل کیا، تو اس کی بنیاد، اس بنا پر وزیر اعظم کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد اب سے کوئی ایک گھنٹہ پہلے حکومت میں شامل جو وزرا ہیں احسن اقبال، انہوں نے دیگر حکمران جماعت کے عہدیداروں کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کی، جس میں انہوں نے جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے اسے قطعی طور پر مسترد کر دیا ہے، اور ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جو وکلا کی ٹیم ہے وہ اس بارے میں پوری رپورٹ کو دوبارہ سے اس کی جانچ پڑتال کر رہی ہے، اسے غور سے پڑھ رہی ہے، اور اس کے بعد اس کے ہر پہلو کا ایک قانونی طریقے سے جواب دیا جائے گا سپریم کورٹ میں جب اس کی سماعت شروع ہوگی۔ تو
ویسے عام طور پر کیا صورتحال ہے، لوگ اس رپورٹ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں اور کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟
جی، رپورٹ کے جو مندرجات ہیں وہ اب سامنے آنا تو شروع ہو گئے ہیں، جس میں خاص طور پر جے آئی ٹی نے یہ کہا ہے کہ حکمران جماعت کے جو سربراہ ہیں وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کا جو رہن سہن ہے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا جو کہ انہوں نے اپنے قانونی طور پر اساسے ظاہر کیے ہیں، اور اس بنا پر خاص طور پر وزیر اعظم کے جو دو بیٹے ہیں حسین نواز اور حسن نواز، ان کے خلاف وہ نیب میں ریفرنس بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ اس کو جواز بنا کر جو حزب مخالف کی جماعتیں ہیں وہ حکومت پر تنقید کر رہی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اور انہیں جماعتوں کے جو حامی ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ حزب مخالف کی جماعت خاص طور پر تحریک انصاف نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ درست ثابت ہو رہا ہے، جبکہ وہ لوگ جو کہ حکومت کے حامی ہیں یا حکومت کی حمایت کرتے ہیں اور حکومت کی حامی جماعتوں کے کارکن ہیں، ان کی عمومی یہ رائے ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ نے ایک نئی بحث، قانونی بحث کا آغاز ہو جائے گا ملک میں، اور یہ معاملہ اب دیر تک چلے گا۔ آج عام طور پر لوگ جو کہ ذرائع ابلاغ میں سامنے آنے والی خبروں کے بعد یہ تاثر تھا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد کوئی سپریم کورٹ حتمی فیصلہ کرے گی یا حتمی کوئی رائے دے گی، ایسا نہیں ہو سکا۔ اب اس معاملے کی سماعت 17 جولائی کو ہوگی، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو دستاویزات جو کہ خاصی بڑی تعداد میں ہیں، دو بڑے جو باکس تھے ان میں یہ دستاویزات سپریم کورٹ میں پیش کی گئیں، جن کی ٹوٹل 10 جلدیں ہیں، 10 میں سے 9 جلدیں جو ہیں وہ دونوں فریقین جتنے بھی ہیں اس کیس کے ان کو فراہم کر دی جائیں گی۔ ایک جلد کو अभी तक खुफिया रखा जाएगा और उसकी बुनियाद पर अब एक बहस और कानूनी एक नया केस शुरू होगा, तो ये मामला शायद मजीद तूल पकड़ सकता है।
इससे अलहदा कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मीडिया के इदारों को या सहाफियों को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया है।
जी आज जब समाज शुरू हुई तो रिपोर्ट पर बात करने से कबल जो तीन रुकनी बेंच है उसने इस बारे में भी बात की। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, खास तौर पर मुल्क का एक बड़ा नशरियाती अदारा जो जंग ग्रुप है उसके दो अखबारात जो अंग्रेजी और उर्दू में है, दी न्यूज और जंग, उसमें JIT के हवाले से जो खबरें सामने आती रही हैं उस पर अदालत ने खासी बरहमी का इजहार किया। उनमें से एक रिपोर्ट ये भी थी कि जिसमें ये कहा गया था कि JIT से मुतालिक जो अमूर हैं या जहाँ JIT काम कर रही है सारे मामले की निगरानी फौज का इंटेलिजेंस अदारा ISI कर रहा है, जबकि हुसैन नवाज की वो तस्वीर जो JIT के दफ्तर में पेशी के वक्त लीक हुई थी उससे मुतालिक भी अहमद नूरानी की एक खबर थी और इस खबर की तस्दीक के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज से भी बात करने की कोशिश की जो अपनी खबरें थी उनकी। तो इस पर अदालत ने खासी बरहमी का इजहार किया और अदालत का कहना था कि जजों किसी जज से इस तरह राबता करना किसी तौर मुनासिब नहीं, जज जो भी कहते हैं वो अदालत के अंदर कहते हैं और मीडिया का ये रवैया किसी तौर काबिल बर्दाश्त नहीं। और उन्होंने जो तुहीन अदालत पर इजहार वजू का जो नोटिस है वो जारी कर दिया है इस ग्रुप के जो सर मालिक हैं वो और सहाफी को और पब्लिशर को, तो इन तीनों से 7 दिन के अंदर अंदर जवाब तलब किया गया है।
बहुत शुक्रिया इश्तियाक, आपने हमें तफसीलात फराहम की। सामिन ये और नाजरीन हमारे ये नुमाइंदे थे मोहम्मद इश्तियाक इस्लामाबाद से, जो बता रहे थे कि JIT की रिपोर्ट्स आने के बाद जो आज उसने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हैं, मुस्लिम लीग नून के वज़रा ने इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है, जबकि PTI के सरबराह इमरान खान वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट थी और इसकी तफसीलात अभी आ रही हैं और जैसे जैसे आती जाएंगी हम आप तक पहुँचाते जाएंगे। अब चलते हैं दूसरी खबरों की तरफ। इस्लामाबाद से नासिर महमूद ने एक रिपोर्ट भेजी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिविल और फौजी अहदेदारों के दरमियान एक फ्लैग मीटिंग में उन कबायलियों की वापसी से मुतालिक तरीक़ेकार पर इत्तेफाक किया गया जो वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के दौरान सरहद पार अफगानिस्तान चले गए थे। आइए सुनते हैं नासिर महमूद की ये रिपोर्ट।
कबायली इलाके शुमाली वज़ीरिस्तान से नकल मकानी करके सरहद पार अफगानिस्तान चले जाने वाले कबायलियों की वापसी का सिलसिला पीर से शुरू हो रहा है। जून 2014 में शिदत पसंदों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन ज़रब अज़्ब शुरू होने पर सरहद के करीब आबाद हजारों कबायली पाकिस्तान के इलाकों की बजाय सरहद पार अफगान सूबों खोस्त और पक्तिका चले गए जहाँ पर ये आर्जी रिहायश गाहों में मुकीम थे। इनकी वापसी का अमल रवां साल के अवाइल में शुरू हुआ लेकिन फिर बवजू ये तातुल का शिकार हो गया था। इतवार को कबायली इंतजामिया और दोनों मुल्कों के सरहदी अहदेदारों के दरमियान होने वाली मुलाकात में अफगानिस्तान से इन अफराद की वापसी का अमल दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक हुआ। कबायली इंतजामिया के मुताबिक जिन लोगों के कवायफ का इंदराज मुकम्मल हो चुका है वो गुलाम खान के सरहदी रास्ते से पाकिस्तान आएंगे और जिन्हें कुछ अरसा बन्नू के करीब बकाखेल कैंप में रखने के बाद उनके इलाकों में वापस भेज दिया जाएगा। हुकाम के बकौल तकरीबन 6,000 कबायली इस वक्त भी अफगान इलाकों में मुकीम हैं लेकिन मकामी जराए के मुताबिक ये तादाद इससे कहीं ज्यादा है। बताया जाता है कि अफगानिस्तान से वापस आने वाले इन कबायलियों की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाती है जिसके मुकम्मल होने पर उन्हें वापसी के लिए माली मुआवनत और राशन समेत उनके इमलाक को पहुँचने वाले नुकसान के लिए जर तलाफी भी दिया जाता है। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
बलूचिस्तान में अफगान सरहद के करीब एक बम धमाके में कम से कम एक पुलिस अहदेदार हलाक और कई अफराद जख्मी हो गए। यह धमाका चमन के एक बाजार में उस वक्त हुआ जब एक खुदकुश बमबार ने अपनी मोटरसाइकिल पुलिस की एक गाड़ी से टकरा दी। क्वेटा से रिपोर्ट हमें दी है सतार काकर ने।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सरहद के करीब चमन बाजार में एक खुदकुश हमले में पुलिस के एक आला अफसर समेत दो अफराद हलाक और दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए हैं जिनमें 3 पुलिस अहलकार भी शामिल हैं। ضلع قلعہ عبداللہ و چمن کے اسسٹنٹ کمشنر کاشف علم بخاری نے دھماکے کی تفصیلات وائس آف امریکہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ ضلع پولیس افسر ساجد خان مومن اپنی رہائش گاہ سے دفتر جا رہے تھے، چمن بازار کے بوگرا روڈ سے گزرتے وقت موٹر سائیکل پر سوار ایک خودکش بمبار نے ان کی گاڑی کے قریب اپنے جسم سے بندے ہوئے دھماکہ خیز مواد میں زوردار دھماکہ کیا۔
آج صبح تقریباً 11:10-11 کے درمیان میں ہوا ہے، ڈی پی او صاحب شہید ہو گئے اور 12 بندے زخمی، جو موسٹ پروبیبلی خودکش تھا، لیکن ابھی ڈی پی او صاحب ہیں، صرف وہی تحقیق جاری ہے۔ فی الحال
دھماکے سے ساجد خان کے ڈرائیور اور 3 دوسرے پولیس اہلکار سمیت 13 افراد زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر چمن کے سرکاری اسپتال پہنچایا گیا۔ اسپتال میں علاج کے دوران ساجد خان کا ڈرائیور بھی دم توڑ گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے، جنہیں کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے سے 3 گاڑیوں اور 1 درجن سے زائد موٹر سائیکلوں اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے، اور اس کی ذمہ داری سوشل میڈیا پر جاری کیے گئے ایک بیان میں کلدم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے قبول کر لی گئی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف، وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار اور بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نواب ثناء اللہ زہری نے چمن بازار میں دھماکے کے نتیجے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت سے انتہائی کشیدہ تعلقات کے باوجود پاکستان نے اپنے ہاں قید بھارتی ماہی گیروں میں سے 78 کو رہا کر دیا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق ان قیدیوں کو جذبہ خیر سگالی کے طور پر اتوار کو کراچی کی لانڈی جیل سے رہا کیا گیا۔ بین الاقوامی خبر رساں ایجنسیوں کے مطابق ان ماہی گیروں کو گزشتہ سال پاکستان کی سمندری حدود کی خلاف ورزی پر تحویل میں لیا گیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے ماہی گیر اکثر ایک دوسرے کی سمندری حدود کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتے ہوئے حکام کی حراست میں آ جاتے ہیں۔ ان خلاف ورزیوں کی عموماً وجہ ماہی گیروں کی کشتیوں میں سمت اور حدود بتانے والے جدید آلات کا نہ ہونا بتایا جاتا ہے، اور اسی بنا پر یہ نادانستہ طور پر مخالف ملک کی حدود میں پہنچ جاتے ہیں۔ 1 جولائی کو پاکستان کی طرف سے بھارت کو فراہم کی گئی فہرست کے مطابق پاکستانی جیلوں میں 494 ماہی گیروں سمیت 546 بھارتی شہری قید تھے۔ بھارت، امریکہ اور جاپان کی نیوی نے خلیج بنگال کے مالابار علاقے میں پیر سے اپنی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ یہ فوجی مشقیں اس مہینے کی 17 تاریخ تک جاری رہیں گی، جن کا مقصد بحر ہند میں چین کی بڑھتی ہوئی فوجی قوت کے مقابلے میں دفاع کو مضبوط بنانا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارت، امریکہ اور جاپان نے اپنے دفاعی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی غرض سے پیر کے روز خلیج بنگال میں مالابار بحری مشق کا آغاز کیا۔ یہ بحری مشق اس ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گی۔ مشرقی نیول کمانڈر HCS بشٹ نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ شروع کے 4 روز ساحل پر مشق ہوگی، اس کے بعد 14 جولائی سے 17 جولائی تک سمندر میں فوجی مشق کی جائے گی۔ بھارت کا بحری بیڑا INS وکرمادتیہ بھی اس میں پہلی بار حصہ لے رہا ہے۔ اس مشق میں مجموعی طور پر 16 بحری بیڑے، 95 سے زائد جہاز اور 2 آبدوز حصہ لے رہی ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بحری بیڑا USS نمٹز بھی اس میں حصہ لے رہا ہے۔ بشٹ کے مطابق یہ فوجی مشق مشترکہ خطروں اور چیلنجوں سے نمٹنے کی ایک مشترکہ کوشش ہے۔ تاہم انہوں نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا کہ کیا اس مشق کا کوئی تعلق چینی جہازوں کی موجودگی یا بحر ہند اور خلیج بنگال میں کسی خطرے سے ہے۔ خیال ہے کہ یہ بحری مشق ایسے وقت ہو رہی ہے جب سکم میں بھارت اور چین کی افواج آمنے سامنے ہیں اور بیجنگ خطے بحر ہند میں اپنی موجودگی اور گشت میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ مالابار بھارت اور امریکہ کے مابین ایک مشترکہ مشق ہے، اب جاپان کو اس میں ایک مستقل رکن کی حیثیت سے شامل کر لیا گیا ہے۔ امریکی سفارت خانے سے جاری ایک بیان کے مطابق بھارت، جاپان اور امریکہ کی بحری افواج سمندر میں مشترکہ طور پر کام کرنے کی معلومات رکھتی ہیں۔ اس مشق سے ہمارے جہاز رانوں کے درمیان باہمی افہام و تفہیم میں اضافہ ہوگا اور ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو آگے بھی جاری رکھیں گے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو ابھی جاری ہے، اور فیس بک لائیو سے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے اس شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ کریملن نے پیر کے روز کہا کہ وہ اس سے بے خبر ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سینئر اسٹاف کی روسی اٹارنی سے سن 2016 میں کوئی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے ٹرمپ کے مد مقابل ڈیموکریٹ ہلری کلنٹن کے بارے میں کوئی نقصان پہنچانے والی خبر دینے کا وعدہ کیا۔ کریملن کے ترجمان دیمتری پیسکوف نے کہا کہ وہ کسی وکیل نتالیا ویسلد کیا کو نہیں جانتے اور تمام روسی وکلا کے کوائف اور ان کے سمندر پار رابطوں کے بارے میں معلومات نہیں رکھ سکتے۔ ٹرمپ کے بڑے بیٹے ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر نے اتوار کے روز کہا تھا کہ انہوں نے ٹرمپ کے اس وقت کے کمپین مینیجر پال مینیفورٹ اور صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر نے سن 2016 میں روسی وکیل نتالیا سے ملاقات کی تھی جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایسی معلومات فراہم کریں گی جو کلنٹن کو نقصان پہنچا سکیں، لیکن ٹرمپ کے بیٹے نے کہا کہ کوئی معلومات نہیں دی گئیں اور ثابت ہو گیا کہ اس کے پاس کوئی اطلاعات نہیں تھی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے G20 سربراہی اجلاس کے دوران اجلاس کی باقاعدہ کارروائی سے ہٹ کر عالمی لیڈروں سے ملاقاتیں کیں اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی ان کی طویل ملاقات ہوئی۔ آئیے سنتے ہیں بہچت چلانی کی رپورٹ۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کے روز کہا کہ انہوں نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات میں امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے بارے میں دو پار بھرپور انداز میں بات کی اور اب وقت آ گیا ہے کہ ماسکو کے ساتھ تعمیری انداز میں کام کرتے ہوئے پیش رفت کی جائے۔ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں G20 سربراہی اجلاس سے واشنگٹن واپسی کے بعد اپنے ٹویٹر پیغامات کے ایک سلسلے میں ٹرمپ نے توجہ دلائی کہ پوٹن نے انتخابات میں کسی بھی نوعیت کی دخل اندازی کو بھرپور انداز میں مسترد کیا ہے، لیکن وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف رینس پریبس نے فاکس نیوز کو بتایا کہ ٹرمپ کو پوٹن کی طرف سے انتخاب میں مداخلت کی تردید پر یقین نہیں۔
What the president did is he immediately came into the meeting, talked about Russian meddling in the US election, went after that issue at least two separate times.
وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف کہہ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے ملاقات کے دوران فوری طور پر امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کے بارے میں سوال اٹھایا اور کم سے کم دو بار اس مسئلے پر بات کی۔ یہ محض 5 منٹ کی بات چیت نہیں تھی بلکہ ملاقات میں کافی وقت اس معاملے پر صرف ہوا اور صدر پوٹن کے ساتھ 2 مرتبہ بلکہ ممکنہ طور پر 3 بار اس معاملے پر بات کرنے کے بعد صدر نے دوسرے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ سائبر سیکیورٹی یونٹ کی تشکیل پر تبادلہ خیال کیا تاکہ آئندہ انتخابات میں دھاندلی کے خلاف تحفظ فراہم کیا جائے۔ ریپبلکن پارٹی کے کلیدی قانون سازوں نے صدر کے روس کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خیال کا مذاق اڑایا، ان میں سینیٹر لنڈسے گرام بھی شامل ہیں جنہوں نے کہا کہ انہوں نے اس نوعیت کا خیال پہلے کبھی نہیں سنا۔ ٹرمپ نے اتوار کے دن کے اختتام تک سائبر سیکیورٹی یونٹ بنانے پر اپنے اصرار کو واپس لیتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ بیزی چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
فیس بک لائیو پر ہمارا یہ خصوصی شو اب ختم ہوتا ہے۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہماری خبریں جاری رہیں گی۔ آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔نوبیل انعام یافتہ چینی قیدی لیو ژاؤبو کا علاج کرنے والے ہسپتال کا کہنا ہے کہ وہ اس قدر علیل ہیں کہ بیرون ملک علاج کے لیے سفر نہیں کر سکتے۔ ہسپتال کا کہنا تھا کہ لیو کا بلڈ پریشر گر رہا ہے اور ان کے معدے میں سوجن اور دوسری پیچیدگیاں ہیں۔ لیو کی قید کے دوران جگر کا سرطان کا پتہ چلا تھا، جس کے بعد سے انہیں شینیانگ کے میڈیکل یونیورسٹی ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا۔ لیو کو سن 2009 میں 11 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ وہ چین میں سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کرتے رہے ہیں اور انہیں حکومت مخالف سرگرمیوں پر گرفتار کیا گیا تھا۔ دہشت گرد گروپ داعش کے خلاف شام کے شہر رقہ میں جاری جنگ کسی مخصوص علاقے میں نہیں ہو رہی ہے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کردوں کے زیر قیادت سیرین ڈیموکریٹک فورسز، جن کی امریکہ حمایت کر رہا ہے، پرانے شہر میں داخل ہو چکی ہیں اور دہشت گردوں کے نام نہاد دارالحکومت کے 1/4 علاقے پر قبضہ کر چکی ہیں، لیکن اس مقبوضہ علاقے کو سنبھالے رکھنا بھی ایک جدوجہد ثابت ہو رہا ہے۔ اس بارے میں جیمی دیتمر کی رپورٹ، انجم ہیرلڈ کل کی زبانی۔
سیرین ڈیموکریٹک فورسز کے ساتھ اب فری سیرین آرمی کے لڑاکوں نے بھی لڑائی میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے، لیکن دونوں ملیشیاؤں کے درمیان لڑائی میں اختلاف رائے ہونے کی وجہ سے بھی پیش قدمی میں دقت پیش آ رہی ہے۔ تاہم سب سے بڑی رکاوٹ بہرحال داعش کے لڑاکوں کی طرف سے پرعزم دفاع ہے، جو یہاں بھی وہی حکمت عملیاں اپنا رہے ہیں جو وہ گزشتہ 9 ماہ سے عراقی افواج کی جانب سے موصل پر دوبارہ قبضے کو روکنے کے لیے بروئے کار لا رہے تھے۔ رقہ پر حملہ کیے ہوئے 1 ماہ ہونے کو آیا ہے، لیکن داعش عام شہریوں کو بطور انسانی ڈھال، سرنگوں کے جال، گھریلو ساختہ بارودی آلات اور چھپ کر گولی چلانے والوں کی مدد سے اس حملے کو روکنے میں کامیاب رہا ہے۔ داعش لڑاکے ڈرونوں کا استعمال کرتے ہوئے ایس ڈی ایف کے جوانوں پر آتش گیر مواد گرا رہے ہیں۔ لندن میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ اس نے حملے کے پہلے ماہ کے دوران 650 ہلاکتوں کو ریکارڈ کیا ہے، جن میں سے 220 عام شہری تھے۔ آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ وہ اس ریکارڈ کو مرتب کرنے کے لیے اپنے سرگرم کارکنوں کے نیٹ ورک سے موصول ہونے والی اطلاعات پر انحصار کرتے ہیں۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ رقہ موصل کے 10ویں حصے کے برابر ہے، لیکن توقع کی جا رہی ہے کہ گھر گھر ہونے والی لڑائی کئی ہفتوں تک جاری رہے گی۔ چند اندازوں کے مطابق اس وقت رقہ میں 2 سے 3 ہزار داعش لڑاکے موجود ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق مشرقی شام سے ہے، جبکہ غیر ملکی لڑاکوں کا تعلق زیادہ تر شمالی افریقہ، مشرق وسطی اور وسطی ایشیا سے ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے G20 سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد یوکرین اور ترکی کا دورہ کیا۔ انہوں نے پچھلے سال ترکی میں حکومت کے خلاف ہونے والی ناکام بغاوت کا جرات سے مقابلہ کرنے والے ترک عوام کی تعریف کی۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سلتس کا ہوک کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
اتوار کے روز امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے استنبول میں عالمی پیٹرولیم کانگریس میں شرکت کی، جہاں انہیں ایکسون موبل کارپوریشن میں ان کے سابقہ عہدے اور ان کی کارکردگی کی بنیاد پر ایوارڈ دیا گیا۔ اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے اس ناکام بغاوت کا بالخصوص تذکرہ کیا جو حکومت وقت کے خلاف کی گئی تھی۔
We're all here in Istanbul at a momentous time. Nearly a year ago, the Turkish people...
ہم ایک یادگار موقع پر یہاں استنبول میں موجود ہیں۔ تقریباً 1 برس پہلے ترکی کے عوام نے بڑی بہادری سے جمہوریت کا دفاع کرتے ہوئے ملک میں ہونے والی بغاوت کو ناکام بنا دیا تھا۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے تقریباً 240 ہلاک شدگان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا، جو بغاوت کی رات کو ہلاک کر دیے گئے تھے۔ تاہم انہوں نے بعد میں ہونے والی حکومت کی جانب سے اس بغاوت کے منصوبہ سازوں کے خلاف کارروائی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ حکومت نے اس جرم کی پاداش میں تقریباً 1 لاکھ ملازمین کو ملازمت سے برخاست کر دیا تھا اور تقریباً 40 ہزار افراد کو گرفتار کر لیا تھا۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے ترکی کے صدر طیب اردوان سے بھی ملاقات کی اور اہم بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن یوکرین کا دورہ مکمل کرنے کے بعد ترکی پہنچے تھے۔ یوکرین میں انہوں نے کہا تھا کہ روس یوکرین کے خلاف جارحیت کو ختم کر دے۔ میرے خیال میں یہاں کے حالات کے بارے میں ہمارے مقاصد واضح اور اہم ہیں۔ ان میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ یوکرین کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کو بحال کیا جائے۔ وزیر خارجہ ٹیلرسن نے یہ بھی کہا کہ روس کے خلاف پابندیاں اس وقت تک برقرار رہیں گی جب تک روس یوکرین کے خلاف اپنے اقدامات کو واپس نہیں لیتا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ یوکرین نیٹو میں رکنیت کے لیے بات چیت کا آغاز کر رہا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔
یوکرین کے حکام کی دعوت پر نیٹو کی سیکرٹری جنرل ینس سٹالٹن برگ پیر کے روز یوکرین کے دارالحکومت کیف پہنچے۔ سٹالٹن برگ نے صدر پیٹرو پیروشینکو اور یوکرین کے لیے نیٹو کمیشن سے ملاقاتیں کی۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران پیروشینکو کا کہنا تھا کہ یوکرین اب نیٹو کے رکن ہونے کے اصولوں کو پورا نہیں کرتا، لیکن اسے علم ہے کہ اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے اس نے 3 سالہ منصوبہ تیار کیا ہے جو سن 2020 تک جائے گا۔ پیٹرو پیروشینکو کا کہنا تھا، ہمارا ہنگامی ہدف یورو اٹلانٹک سیکیورٹی کی حفاظت اور بحالی ہے، جس کی بنیادوں کو رشین فیڈریشن نے کرائمیا پر غیر قانونی اور ناجائز قبضہ کر کے اور ڈون باس کے علاقے میں فوجی جارحیت اور مداخلت کر کے نقصان پہنچایا تھا۔ سٹالٹن برگ نے مشرقی یوکرین میں روسی مداخلت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ یہ ابھی تک ایک بڑا مسئلہ ہے اور نیٹو اس کے لیے مدد فراہم کرے گا۔ Stoltenberg کا کہنا تھا ہم نے ابھی مشرقی یوکرین کی صورتحال پر بات چیت کی ہے. اس تنازع میں جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. اس لڑائی میں اب تک 10,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جن میں سے تقریباً 3,000 عام شہری تھے. یہ واضح ہو چکا ہے کہ جنگ بندی قائم نہیں رہی اور ہمیں او ایس سی ای کے نگرانوں کو لاحق بڑھتے ہوئے خطرات پر تشویش ہے. روس کو یوکرین میں موجود اپنے فوجی واپس بلانے چاہیے اور عسکریت پسندوں کی حمایت بند کرنی چاہیے. نیٹو یوکرین کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی بھرپور حمایت کرتا ہے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
میں ہوں قمر عباس جعفری اور یہ ہے پروگرام واشنگٹن ونڈو. پیرس کے ماحولیات سے متعلق معاہدے سے امریکہ کے علیحدگی کے اعلان کے بعد اب یہاں امریکہ میں مختلف ریاستیں اور شہر اپنے اپنے طور پر گیسوں کے اخراج میں کمی کرنے کے لیے کوشاں ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جون میں امریکہ کو اس معاہدے سے الگ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ معاہدہ امریکہ کے کاروباروں اور کارکنوں کے لیے نقصان کا سودا ہے. تاہم ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ بہتر شرائط پر بات کرنے کے خواہاں ہیں, لیکن دوسرے رہنما معاہدے پر دوبارہ بات چیت کے حق میں نظر نہیں آتے. معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی درست تھی یا غلط, اس بارے میں ماہرین اور عوام کی رائے منقسم ہے, لیکن بہرحال اس بات پر سب متفق ہیں کہ گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کم ہونا چاہیے تاکہ کرۂ ارض کے درجہ حرارت کو بڑھنے سے روکا جا سکے اور اس کے جو مضر اثرات عالم انسانیت پر نمودار ہوتے ہیں ان سے بچا جا سکے. اور اب کیلیفورنیا کے گورنر جیری براؤن نے ایک گلوبل کلائمیٹ ایکشن سمٹ کے انعقاد کا اعلان کیا ہے جو سان فرانسسکو میں ستمبر 2018 میں ہوگی. کوئی 200 اقوام نے 2015 کے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں, جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ درجہ حرارت میں اضافے کے ذمہ دار ہیں. اور براؤن ان مقامی اور علاقائی رہنماؤں میں سے ایک ہیں جو صدر ٹرمپ کے بغیر ماحولیات کے سلسلے میں اتحاد بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. آبادی کے لحاظ سے امریکہ کی سب سے بڑی ریاست کیلیفورنیا نے 1970 کے عشرے سے ماحولیات سے متعلق قانون سازی کے سلسلے میں قیادت کا رول اختیار کر رکھا ہے. یہ کہنا ہے یونیورسٹی آف سدرن کیلیفورنیا کی شہری بیبے جیفی کا. انہوں نے توجہ دلائی کہ اس ریاست کو وفاقی حکومت کی جانب سے گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کے سلسلے میں بحیثیت مجموعی پورے ملک سے زیادہ سخت معیار اپنانے کے لیے استثنا حاصل ہے, اور 13 دوسری ریاستوں اور ڈسٹرکٹ آف کولمبیا یعنی واشنگٹن ڈی سی نے بھی کیلیفورنیا کے جیسے سخت ضوابط اپنائے ہیں. کیلیفورنیا میں بعض ریپبلکنز بھی ماحولیات سے متعلق سخت ضابطوں کی حمایت کرتے ہیں. ریاست کے سابق ریپبلکن گورنر آرنلڈ شوارزنیگر نے بھی 2006 میں ایک بل پر دستخط کیے تھے جس کے تحت ریاست میں گیسوں کے اخراج کی سطح 2020 تک اس سطح پر لانا قرار دیا گیا تھا جس پر یہ سطح 1990 میں تھی. زیادہ تر امریکی یہ تو باور کرتے ہیں کہ کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے, لیکن ان کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس پر کتنی فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان میں ڈیموکریٹس تو سب سے زیادہ پریشان نظر آتے ہیں, جبکہ ریپبلکنز اکثر شک و شبہ کا اظہار کرتے ہوئے ملتے ہیں. گویا اس مسئلے کے بارے میں جماعتی بنیادوں پر انداز فکر اختیار کیا گیا ہے. مارچ میں ہونے والے ایک جائزے میں کلائمیٹ چینج کمیونیکیشن پر یل پروگرام نے یہ نتیجہ عکس کیا کہ 58% امریکی باور کرتے ہیں کہ ماحولیات میں تبدیلی زیادہ تر خود انسانی کاروائیوں کے نتیجے میں رونما ہوتی ہے. دیکھیے آئندہ سلسلے میں اور کیا اقدامات روبا عمل آتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر سلمان تراوالی. خالد حمید آپ سے اب اجازت چاہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی خصوصی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.